رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. حضرات، پچھلے مہینے بھی اپنی علالت کی وجہ سے میں نے ایک جمعہ یہاں ادا کیا تھا. اس جمعے میں بعض احباب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اب اس مسجد کا بھی کچھ حق ادا کرنے کا خیال کرو، اس لیے کہ اب تو واقعتاً ایک بالکل نیا شہر ہے کہ جو اس کے قرب و جوار میں آباد ہو چکا ہے. مجھے بھی اندازہ ہوا، سن 77 کی 1 جنوری کو میں منتقل ہوا تھا اس قرآن اکیڈمی میں. اس کی تعمیر کا آغاز سن 76 میں ہوا تھا. یہ مسجد جو ہے یہ تو بعد میں بنی ہے، لیکن ہم نے اس کے بیسمنٹ میں ایک حصے میں نماز کا، صرف 5 وقتہ نماز کا اہتمام کر لیا تھا. میری رہائش بہرحال سن 77 کی 1 جنوری سے اس جگہ ہے. یوں سمجھئے کہ اب 13 برس ہو رہے. اس عرصے میں واقعتاً اس علاقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور بڑی نئی آبادی جو ہے وجود میں آ چکی ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ جو مطالبہ کیا گیا وہ یقیناً حقیقت پر اور واقعات پر مبنی ہے. چنانچہ ذہن نے کام کرنا شروع کیا. اس کا یہ ابتدائی مظہر ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے کا آخری جمعہ انشاءاللہ یہیں ادا کروں گا. لیکن چونکہ اس کے ضمن میں ایک بالکل نیا پروگرام مجھے آپ کو دینا ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا، جس کے کہ اکثر نمازی لوگ عادی نہیں ہوتے، تو میں یہ دیکھوں گا کہ آپ اس نئے پروگرام کے ساتھ کس درجے ہم آہنگی اختیار کرتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ 1 سے بڑھ کر 2 اور پھر منتقل بھی ہم اپنے جمعے کو یہاں کر لیں. لیکن فی الحال جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر مہینے میں ایک جمعہ انشاءاللہ میں یہاں ضرور ادا کروں گا. پچھلے جمعے میں جو حاضری ہوئی تھی پچھلے مہینے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حکمت جمعہ کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھیں. جو حضرات اس جمعے میں موجود تھے انہیں تو بعض باتیں یاد ہوں گی. ویسے بھی اکثر و بیشتر حضرات جو مجھ سے واسطیت رکھتے ہیں وہ مجھ سے اس موضوع پر گفتگو بارہا سن چکے ہوں گے. میں صرف اس کا خلاصہ چند منٹوں میں پیش کروں گا. نمبر 1 یہ کہ ہمارے دین میں کوئی شے محض رسم کے طور پر نہیں، کوئی ریچول محض رسم ہمارے دین میں نہیں. اس کے ہر عمل اور فعل کی کوئی حکمت ہے، کوئی غرض و غایت. جمعے کی حکمت کیا ہے؟ اس کے ضمن میں یوں سمجھیے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے. آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ میں نے ایک مرتبہ اس موضوع پر انگریزی میں بھی مضمون لکھا تھا، وہ پاکستان ٹائم میں چھپا تھا. دی پرپز آف دی ایڈمنٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں بھیجا گیا؟ یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور یہ مضمون قرآن مجید میں تقریباً انہی الفاظ میں 2 مرتبہ اور آیا ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے ان سے پر پورے کے پورے نظام زندگی. گویا کہ حضور کی بعثت کا مقصد صرف تبلیغ یا صرف تزکیہ یا صرف تعلیم نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ایک انقلاب، پورا نظام، اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط، اس کو بالفعل برپا کرنا تھا کہ اس نظام کو پورے نظام زندگی کے اوپر غالب کرے، قائم کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بالفعل آپ کو معلوم ہے جو شخصیت النبی سے سرسری سی واقفیت بھی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیسی جانگسل محنت اور مشقت کے ساتھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ مقصد جو ہے اس کو حاصل کیا. پہلے وہ انقلاب جزیرہ نما عرب میں آیا، پھر تقریباً ربع صدی میں وہ اس روئے عرضی کے بہت بڑے اثر، بہت بڑے حصے کے اوپر پھیل گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب تو آتا ہے جد و جہد سے، محنت سے، قربانیوں سے، ایثار سے، جانیں دے کر. اس کے لیے مردان کار پہلے درکار ہے، وہ لوگ کے جو اس کے لیے یہ محنت اور مشقت اور ایثار و قربانی کی روش اختیار کر سکے. ان افراد کو تیار کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے. وہ افراد کیسے تیار کیے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی جذباتی نعرہ لگایا تھا معاذ اللہ، یا کوئی سیاسی نعرہ لگایا تھا معاذ اللہ، یا کوئی طبقاتی تقسیم کی طرف لوگوں کو راغب کیا تھا معاذ اللہ؟ ان میں سے کوئی بات نہیں. آپ نے کس طرح سے ان جماعت کو تیار کیا؟ یہ ہے سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون، اساسی منہاج. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے، جو سناتا ہے انہیں اس کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. گویا کہ یہ جماعت تیار ہوئی قرآن مجید کی تبلیغ، تعلیم اور قرآن مجید کو لوگوں کے ذہنوں میں اتار کر، صرف ذہنوں میں نہیں دلوں میں اتار کر. چون بجان در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، مقصد بعثت محمدی، غلبہ دین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے جو افراد آپ نے تیار کیے وہ ہے قرآن مجید کی تعلیم، تبلیغ اور قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ، ان کے ذہنوں کو بدلنا اور ان کی شخصیتوں میں انقلاب برپا کر دینا. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو دو جڑواں صورتوں میں جو قرآن مجید میں 28 پارے میں سورہ صف اور سورہ جمعہ کے عنوان سے ہیں ان کے مرکزی مضمون. اب یہ جو عمل ہے، تعلیم کتاب و حکمت کا عمل، یہ ہے جس کے لیے یہ ہفتے وار اجتماع ہے اس انقلابی جماعت کا، جس کا نام ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی. قرآن مجید نے یہ خطاب دیا ہے، اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم المفلحون. یہ حزب اللہ ہے اور حزب اللہ ہی فلاح پانے والی. اس حزب اللہ کا ایک ہفتے وار اجتماع ہے اور وہ ہے یہ جمعہ کا اجتماع. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہی تعلیم، وہی قرآن مجید کی تعلیم حکمت. در حقیقت اسی وجہ سے اسی سورہ مبارکہ میں ایک تو قرآن مجید کی اہمیت کا بیان ہوا، مسلمانوں کو یہ گویا کہ پیش کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں تم بھی یہود کی طرز عمل اختیار نہ کر لینا کہ انہوں نے اس کتاب کو جو ان کے رسول کو دی گئی تھی اس کو پسے پشت ڈال دیا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال ان لوگوں کی جو تورات کے حامل بنائے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں جمعے کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا. اہل ایمان، جب جمعے کے دن پکارا جائے نماز کے لیے تو ہر چیز سے تعلق منقطع کر کے ہم تن دب کو اللہ کی یاد کی طرف، چھوڑ دو کاروبار، تمام مصروفیات زندگی. تو گویا کہ یہ جمعے کا اجتماع کس لیے ہے؟ تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، جس سے مقصود ہے ایک انقلابی جماعت تیار کرنا جس کے ذریعے سے کہ عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کا وہ مقصد پورا ہو جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ ہے میری اس جمعے کی گفتگو کا خلاصہ. اب میں آج اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں. اسی جمعے کے فلسفہ اور حکمت کو ایک اعتبار سے اور سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے اللہ کا، یہ آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں. شریعت کے تفصیلی احکام ضرور بدلے ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فرق ہے. دین عیسوی، دین موسوی، دین محمدی، دین ابراہیمی، دین نوح، دین آدم، اس میں کوئی فرق نہیں. یوں سمجھیے کہ دین جو ہے جسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن، یہ دستور ہے، اور جو شریعت ہے وہ ہے قانون. قانون بنتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن دستور جو ہے وہ ایک مستحکم ایک وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے اساسی دستاویز ہے. تو دین ہمیشہ سے ایک ہے، آدم سے ایدم تک اور تا قیام قیامت وہی رہے گا. شریعتیں بدلی، ان شریعتوں میں ایک چیز ہمیشہ سے مشترک چلی آ رہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن کو مخصوص کیا گیا کہ یہ یاد الہی کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، اپنے سبق کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو تازہ کرنے کے لیے وقت کر دیا. چھ دن کام کرو معاش کے لیے، جد و جہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، لیکن ایک دن خالص کرو اللہ کی یاد. اصل میں یہ وہ ہولی ڈے تھا، متبرک دن، جس کو ہم نے ہالی ڈے بنا لیا ہے کہ چھٹی کا دن. در حقیقت یہ ہولی سے ہالی ڈے کا تصور جو ہے یہ بڑی حماقت ہے. اسلام میں تو کوئی تعطل کا سوال ہی نہیں، یہ تو مسلسل حرکت کا نام ہے، مسلسل عمل کا نام ہے، مسلسل جد و جہد کا نام ہے. لہذا یہ جو تصور پیدا ہوا یہودیوں اور عیسائیوں میں کہ یہ کوئی تعطیل کا دن ہے، کوئی آرام کا دن ہے، پھر وہ ویکینڈ بنا، ویکینڈ ایک سے دو، دو سے تین کی بھی بات امریکہ میں ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں در حقیقت جو ہے ان کی اصل شکل کیا تھی کہ یہ ایک متبرک دن جو ہفتے میں خالص کیا گیا. یہ بات اگرچہ لمبی ہو جائے گی لیکن لطیفے کی حد تک یہ عرض کر دوں کہ یہود کے ہاں چونکہ یہ تصور پیدا ہو گیا کہ یہ بس آرام کا دن ہے، لہذا انہوں نے تورات میں بھی ترمیم کر دی، تحریف کر دی. اور یہ جو قرآن مجید میں بھی بار بار آتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے، تو یہ تورات میں بھی آج مضمون موجود تھا. انہوں نے اضافہ کر دیا اور ساتویں دن آرام کیا، اللہ نے تھک گیا نا آخر پوری کائنات کو بنایا، تو یہ آرام کا تصور تورات میں موجود ہے. اسی لیے سورہ قاف میں اس کی نفی کی گئی ہے، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے، لیکن وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی. یہ تمہارے ذہن کا قصور ہے، تمہارا محدود تصور ہے، ہمیں تو کوئی تکان کاری نہیں ہوئی، ہمیں کسی آرام کی ضرورت نہیں تھی. تو اصل میں یہ آرام کا دن نہیں، بلکہ یہ دن اس کام کے لیے ہے کہ اس میں خاص طور پر اسے خالص کر لیا جائے. باقی دنوں میں بھی نمازیں ہیں، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اقم الصلاۃ لذکری، وقفے وقفے سے اپنے کام سے نکلو، اللہ کو یاد کرو، اس سے عہد تازہ کرو، لیکن ہفتے میں ایک دن تو خالص کر لو کہ اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا، کوئی معاش کا کام، کوئی دکانداری، کوئی کاروبار، کوئی اور، بلکہ یہ خالص ہوگا صرف اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کی کتاب کے مطالعے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے، اور عبادت، نفلی عبادت کے لیے. یہ ہے اصل میں تصور. اور اس میں اتنی شدت تھی، یہ نوٹ کی، کہ یہود کی شریعت میں ہفتے کے دن کوئی کام کرنا صبح سے شام تک مطلقاً حرام تھا، یوم السبت. اگرچہ انہیں بھی جمعے کا دن دیا گیا تھا لیکن انہوں نے گم کر دیا، انہوں نے ہفتہ اختیار کر لیا، اللہ نے وہی ان کو پھر عطا کر دیا جو ان کا انتخاب تھا، ٹھیک ہے. اور عیسائیوں نے ان سے بھی آگے بڑھ کر چھلانگ لگائی اور اتوار کو وہ دن قرار دے دیا. میں وہ حدیثیں آپ کو سناؤں گا کہ در حقیقت جمعہ ہی کا دن تھا ہمیشہ سے، یہی ہفتے کا افضل ترین دن ہے، اور اسی کو اللہ نے یہودیوں کو بھی عطا کیا تھا، لیکن ان کے ہاں جو بھی ان کا ایک مزاج تھا تغیر و تبدل کر دینا، تحریف کرنا شریعت میں، تو وہ ہفتے کی طرف گئے اور عیسائی ان سے قدم آگے اتوار تک پہنچ گئے، ورنہ اصل میں یہ جمعہ ہی. اور ان کے لیے جو حکم تھا بہت سخت تھا کہ پورے دن کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی کی گئی، اس لیے کہ یہ بہت بڑے علاقے پر پھیلنے والا تھا، یہ تو گلوبل دین ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، پورے پورے عرضی کے لیے آیا ہے، لہذا اس کے اندر شریعت کی جہاں تک پابندی کا تعلق ہے اس کی قیود بہت نرم کر دی گئی. اسی نرمی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ نے ایک فضل تو یہ فرمایا کہ جو اصل دولت تھی یعنی جمعے کا دن، وہ مسلمانوں کو ریسٹور کر دی، اور یہی دن معین کر دیا گیا. اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ، ایک تو یہ کہ حرام ہونے والا تصور جو ہے وہ تو صرف تھوڑی دیر کے لیے، کہ اذان کے بعد سے جماعت کے ہو جانے تک یا یہ تو کاروبار دنیاوی مطلق خراب، اس میں جو کام بھی آپ کریں گے کوئی معاش کے لیے، چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی حلال کام ہو، درست اور جائز کام ہو، وہ حرام شمار ہوگا، اس لیے کہ اس عرصے میں چونکہ حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب ندا ہو جائے، پکار لیا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو چھوڑ دو کاروبار اور لپکو، بلکہ لفظی ترجمہ کر دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. لیکن ہم چونکہ دوڑنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے پیش نظر ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے آپ نے منع کیا، یہ وقار کے منافی ہے، اطمینان سے آؤ. لیکن یہ کہ اسی لیے ترجمہ یہاں کر دیتے ہیں کہ لپکو اللہ کی یاد کی طرف، ہم اکن متوجہ ہو جاؤ، حالانکہ لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. تو گویا کہ اس وقت تک کے لیے تو مطلق حرام ہے. فیضا کو دیا کس طرح تو فن تشروف، پھر جب نماز ادا ہو جائے تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ. وہ کہو من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق جو ہے اس کی تلاش کرو، جو بھی اس کے لیے محنت کرو گے حرام نہیں. تو لیکن یہ کہ یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے، میں وہ حدیث بھی آپ کو ابھی سناؤں گا کہ ایک ترغیب کے طور پر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے کوشش کرو کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ دین کے لیے وقت ہو جائے. فرض نہیں رکھا، ترغیب رکھی، اس کو نوٹ کر لیجئے، فرض میں اور ترغیب میں فرق ہے. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، اس کی جزا، یہ اور ہے اور فرضیت اور ہے. حرمت تو ہے صرف اذان سے لے کر نماز کے ادا ہو جانے تک کسی کاروبار دنیاوی کی، لیکن ترغیب جو ہے وہ تو یہ کہ صبح سے لے کر اور جمعے کے ادا ہونے تک اس وقت کو وقف کر لو، تمہاری اور مصروفیات ہیں اور دنوں کے اندر دوسرے کام کرتے ہو، لیکن جمعے کے دن کو وقف کر لو اس کام کے لیے. اس کے لیے اب میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. پہلے تو جو جمعے کا انتخاب اور اس میں جو یہود سے اور عیسائیوں سے جو خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل پھر ہم پر ہوا، اس کے لیے حدیث سنیے. یہ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں لائے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ بعدہم، ہم اگرچہ ترتیب زمانی میں تمام انبیاء کی امتوں سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم ان سب پر سبقت لے جائیں گے، سوائے اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں کتاب ان کے بعد دی گئی. اب آپ وہ مضمون آ رہا ہے، ثم هذا یوم الذی فرض علیہ، پھر یہ دن یعنی جمعہ کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی فرض کیا تھا، فاختلفوا فی، تو انہوں نے اس پہ اختلاف پیدا کر دیا، فہدان اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف پھر دوبارہ ہدایت عطا فرما دی اور ہمیں پھر دوبارہ بتا دیا گیا کہ جمعہ ہی کا دن ہے فضیلت کا دن اور جمعہ ہی کا دن ہے اس غرض و غایت کے لیے معین کیا جانے والا دن. والناس لنا فیہ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد، تو اب باقی امتیں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے ہیں کہ یہود ایک دن پیچھے اور عیسائی نصارہ جو ہے وہ دو دن. تو پہلی حدیث تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ جمعے کی یہ حکمت اور غرض و غایت ہے. اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن ترغیب ہے انتہائی کہ یہ سارا وقت جو ہے عبادت میں، دین کی باتوں میں، دین کی ترغیب و ترہیب میں، تعلیم میں، اس میں صرف ہونا چاہیے. اس کا کم سے کم نماز جمعہ کے ادا ہونے تک کا وقت، اس کے لیے حدیث سنیے. یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کیا گیا حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. مراد ہے جامع مسجد، اگرچہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو اب وہ جامع مسجد کا تصور ختم ہو گیا، ہر مسجد جامع مسجد ہے، اصل میں تو اس سے مراد یہاں ہے جامع مسجد. چنانچہ اصل جو ہے طریقہ وہ تو یہ ہے کہ ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے، جمعہ جو ہے وہ مرکزی مسجد میں جہاں ایک آبادی کے اکثر و بیشتر جو ہے لوگ وہ جمع ہو جائیں، بہرحال وہ علیحدہ مسئلہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جب شروع ہوتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، تو وہ لکھتے جاتے ہیں، حاضری درج کر دے جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے. وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بُدْنَةً، تو جو شخص الگ صبح آ جاتا ہے، اور اس میں ایک اور روایت میں الفاظ آئے جو پہلی ساعت میں آ جاتا ہے مسجد میں، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کسی اونٹ کی قربانی دینے سے ثواب ملتا ہے. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، پھر اس کے بعد جو آتا ہے دوسری روایت میں لفظ ہے جو ساعت ثانیہ میں آئے گا دوسری گھڑی میں، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ گائے کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے. ثم کبشن ثم دجاجتن ثم بیضتن، پھر اس کے بعد جو ایک ایک گھڑی کے وقفے سے جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا ایک بکری اللہ کی راہ میں اس نے ہدیہ کر دی یا صدقہ کر دی. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی کسی نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور پھر آخری یہ ہے کہ وہ ایک انڈے کا خیرات کر دینا، یہاں تک حضور لائے. اب سنیے الفاظ جو ہے، یہ درجہ بدرجہ کم ہو رہا ہے ثواب. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام، جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے، مراد ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام تَوَوْا صُحُوفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، وہ بھی ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی تو ذکر ہے، یہی تو در حقیقت جمعے کا اصل مقصد ہے. ورنہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، نماز تو ظہر کی جو ہے اس میں چار رکعتیں ہیں، اور اس نماز کے اندر دو رکعتیں رہ گئی، اور غالباً اسی کی تلافی کے لیے دو خطبے ہوتے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت لمبا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی حضور تشریف فرماتے تھے درمیان میں، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کہ خطیب جو ہے بیٹھتا ہے درمیان میں. یہ کسی تکان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سنت کی وجہ سے کہ حضور کا طرز عمل یہی تھا. اور یہ کیوں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عالم، کہ چونکہ ظہر کی دو رکعتوں کے قائم مقام یہ خطبہ ہو رہا ہے، لہذا رکعتین کی جگہ پر خطبتین ہیں کہ جنہوں نے اس کی تلافی کی. تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے تو اصل میں خطبہ ہے، اور یہ خطبہ ہے وہ ذکر جو فرمایا گیا کہ پھر لبکو اللہ فساؤ الى ذکر اللہ وذر البیع، لبکو اللہ کی یاد کی طرف. یہ جو حدیث ہے اس پر عمل میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھ چکا ہوں. میں ضلع حصار میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ میں ہے، اس کا ایک شہر یا قصبہ، بہت چھوٹا قصبہ تھا سرسا، وہیں میری بسم اللہ ہوئی، وہیں سے میں نے الف باتا شروع کی ہے. اس قصبے میں ایک مرکزی مسجد تھی، وہ اب بھی مجھے کبھی کبھی خواب میں آتی ہے، بڑی مرکزی جگہ پر، اور وہ دلی کی جامع مسجد کی طرح بڑی اونچی. اس مسجد میں مجھے آج تک یاد ہے کہ جمعے کے روز صبح ہی سے بھیڑ ہو جاتی، اور دیہات سے لوگ آتے تھے، ایک خاص قوم وہاں آباد کی، کالے پن ارائی ہی تھے، لیکن انہوں نے کہا جاتا تھا پچا جا قوم، وہ آتے تھے سفید براق اپنے لباس پہنے ہوئے، سفید انہوں نے امامے باندھے ہوئے، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر وہ صحرائی علاقہ ہے، اور صبح ہی صبح مسجد بھر جاتی تھی، کہیں پر کوئی واعظ ہو رہا ہے، کہیں کوئی درس ہو رہا ہے، کہیں کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تلاوت میں مصروف ہے، کوئی نوافل میں ہے. یہ نقشہ اب تک میری آنکھوں میں ہوتی، اور یہ کہ چونکہ اس زمانے میں تو یہ بات جو تھی فقہ حنفی پر بڑی سختی سے عمل ہوتا تھا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ جو ہے کسی ایسی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی انتظامی اور حکومت کی جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے چوکی موجود ہو، وہ یونٹ ہو بنیادی وہیں پر، تو اس لیے دیہات سے لوگ آتے تھے جمعے کے لیے، اور پورا جو ہے وہ ایک جشن کا سما رہتا تھا. آج کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تو خیال کر کے آیا تھا وہ حدیثیں بھی سناؤں گا کہ یہ جمعہ تو عید المسلمین ہے، اس کے لیے نہانے کی تاکید ہے، اچھے کپڑے پہننے کی تاکید ہے، خوشبو لگانے کی، پھر خط بنانے کی، ناخن کترنے کی، یہ ساری تاکیدیں ہیں، جیسے عید کے کا سما ہونا چاہیے، اور جشن ہوتا تھا واضح کر، یہ ہماری ہفتے وار عید، اور اس کا اصل مقصد وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ ہے وہ ترغیب جس کو پیش نظر رکھیے، ہم نے اسے ایک ریچول بنا دیا، وہ بھی بھاگ دوڑ کر. اکثر اور بیشتر تو اس وقت آتے ہیں جب معلوم ہے کہ اب وہ اذان ثانی ہونے والی ہے، عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہوگا. اس میں قصور لوگوں کا بھی ہے، لیکن یہ کہ خود ہم لوگوں کا ہے جو جمعہ پڑھانے والے ہیں. تقریریں ہوتی ہیں لا یعنی، ان میں حاصل کچھ نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس میں فرقے وارانہ ہی گفتگویں چلتی رہتی ہیں، مباحث ہوتے ہیں، مسلمانوں کو لڑانے والی باتیں ہوتی ہیں، یا صرف یہ کہ سیاسی جو ہے نعرے بازی ہوتی ہے. تو دو طرف سے قصور ہے کہ ایک طرف لوگوں کا اپنا جذبہ بھی کمزور پڑ چکا ہے، دوسری طرف یہ کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی اس جمعے کے اصل مقصد کو غلط نبوت کر دیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ریچول بن کر رہ گیا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بس رسومات ہیں کہ جو جن کی حد تک بھاگ دوڑ کر کے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر وہ رسم ادا کر لیتے ہیں، باقی یہ کہ اس کی اصل حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کا فلسفہ کوئی ذہن کے سامنے موجود نہیں. اب میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ جس سے اس خطبہ جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آ جائے. بلکہ اس سے پہلے ذرا اس کی اہمیت کے ضمن میں، فرضیت اور اہمیت کے ضمن میں بھی بعض احادیث سن لیجیے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وابی ہریرہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے ہی روایت مروی ہے. انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، الا اعواد ممبرے ہی، اپنے ممبر کی لکڑی پر، اس پر آپ جو جب کھڑے تھے اس وقت آپ نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَضِهِمُ الْجُمْعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ ترک کرنے اور جمعہ کو چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافل ہو جائیں گے، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، سارا قلبی اور ذہنی رشتہ اللہ سے منقطع. یہ حدیث جو ہے میں پہلے بھی آپ کو اس جمعے میں بھی سنا چکا تھا، آپ اس موضوع پر ایک حدیث اور سنی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جو پہلی سنائی ہے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقوم تتخلفون عن الجمعہ، ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے تھے، جمعے میں شرکت نہیں کرتے تھے، لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم، کہ میری یہ خواہش ہے، دل میں یہ جذبہ ابھرتا ہے، میرا یہ ارادہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کروں، اور میں جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کی نماز میں حاضر ہیں. یہ ذرا اندازہ کیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے اور محمد رسول اللہ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انتہائی رؤوف رحیم شفیق، انتہائی نرم مزاج، لیکن یہ کہ دین کا معاملہ ہے، اللہ کے احکام کا، ان کی عظمت، شاعر دین جو ہے ان میں بڑی اہمیت ہے اس جمعے کی. یہ ہمارے شاعر دین میں سے، یہ ہمارے فلسفہ دین میں ایک اہم مقام رکھنے والی شے ہے، اس کی ایک مرکزی غرض و غایت ہے، اسی سے تو سبق یاد آئے گا، اسی سے مقصد زندگی سامنے تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا رہے گا. اگر ادھر ادھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئینے کے اوپر گردہ پڑ جائے تو آپ اسے صاف کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے 7 دن اگر کوئی گردہ پڑ گیا ہے 6 دنوں کے دوران، اللہ سے کوئی تعلق کمزور ہو گیا ہے، اپنا مقصد زندگی جو ہے دھندلا گیا ہے ذہن میں، وہ جو جہاد کے لیے ذوق و شوق اور جذبہ ہے وہ کچھ اگر سر پڑ گیا ہے، ان سب کی تلافی کے لیے جمعہ کا دن ہے. اب اگر جمعہ میں بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل پر مہر ہو جائے گی. پھر سنیے حضور کے الفاظ، لقد ہمم تو، میرا یہ ارادہ ہوا، میرا جی چاہا، ان آمر رجلا یصلی بالناس، کہ میں کسی اور شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھے ہوں، ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، پھر میں ان لوگوں کو کہ جو جمعے میں شامل نہیں ہوتے ان کے گھروں سمیت آگ لگا. یہ حدیث بڑی اہم ہے، فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کرو.
یہ غسل جو ہے اس کی بڑی تاکید ہے، تاکہ لوگ جمع ہوں تو پسینوں کی جو بو ہے اس سے طبیعت منغص نہ ہو، طبیعت تر و تازہ ہو، معطر ماحول ہو، اس میں جبکہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، اللہ کے دین کی حکمتیں بیان ہو رہی ہو، اللہ کے احکام کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو بڑا ریسیپٹیو ہو آدمی کا انداز، بجائے اس کے کہ طبیعت جو ہے پہلے ہی گھبرائی ہوئی ہو اور منغص ہو، تو آدمی کے حواس چاق و چوبند ہو، پوری طرح وہ ہے آمادہ ہو. پھر خوشبو لگانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. پھر یہ بھی کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے مت جاؤ، بلکہ صف بندی شروع سے ایسی ہونی چاہیے، پہلے ہی لوگ جو ہے صف کے اندر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والا صحیح جگہ اسے ملے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس صف بندی کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، آئے ہیں پہلے اور کھڑے ہوئے اس کونے کے اندر. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے آپ آئے تو آگے آئیے، آگے کی صفیں پوری ہو. تو ہر چیز کے اندر آداب ہے، دین کے اندر تہذیب ہے، آداب ہے، حسن معاشرت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک کسی کو دیکھا ہوگا بیچارے صحابی کو کہ اس کے کپڑے جو ہے کچھ میلے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ تم ایک جوڑا خالص جمعے کے لیے علیحدہ رکھو، تاکہ جو ہفتے بھر کام کر، تو کوئی لوہار ہے بیچارہ، کوئی اور ہے، کوئی کام کرتا ہے، اب اس کے کپڑے جو ہے کیسے ہوں گے، تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک جوڑا اپنا جو ہے وہ علیحدہ رکھ لو اور اس کو تم جمعے کے دن پہن کے آیا کرو. اس کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی احادیث ہے سب. اور پھر مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، اور اپنے جو ہے ناخن تراشو جمعے کے دن، غسل کرو. اور یہ تمام جو ہے میں اس وقت ان کی جو ہے وہ بات چھوڑ رہا ہوں. اب میں آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کرتے کیا تھے. میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے بالکل الفاظ آپ کو سناؤں. یہ حدیث بڑی اہم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، اور اس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماتے تھے. یہ تو آپ کے علم میں ہے، سب کو معلوم ہے، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ خطیب جو ہے درمیان میں بیٹھتا ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی. اور اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، واللہ عالم، یہ چونکہ کوئی مرفوع حدیث تو ہے نہیں، یہ میں اپنے ایک گمان و قیاس سے بات کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ واللہ عالم. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دو اس طریقے اس لیے ہوتے تھے کہ دو رکعتیں جو ہے ظہر کی نماز کی، اس کے قائم مقام یہ دو خطبے شمار کیے جائیں. لیکن کرتے کیا تھے اس خطبے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، حضور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، قرآت فرماتے تھے خطبے میں، اور لوگوں کو تذکیر کرتے تھے، یاد دلاتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے، نصیحت کرتے تھے. یہ ہے اصل غرض و غایت اس خطبہ جمعہ، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اول تو یہ کہ اس وجہ سے کہ خطبہ جو ہوتا ہے مسنون، وہ تو ہے عربی میں، زبان یار من عربی و من عربی نمید عالم، وہ عربی ہمیں پتہ ہی نہیں، تو وہ تو ریچول ہی بن کر رہ گیا. وہ تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر شہروں میں تو پھر بھی ایسے خطیب ہوتے ہیں، ایسے امام ہیں مساجد کے اندر، کہ جو بہرحال خود تو صاحب علم ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. دیہات میں تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ تو ہوتا ہے کھڑے ہو کر آدمی خطبہ دے رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، یہ پڑھنا جو ہے یہ خطبہ نہیں شمار ہوتا. یہ تو در حقیقت یوں سمجھے ایک رسم پوری کر رہے ہیں کہ ایک چیز پڑھ کر بس سنا دی ہے. پڑھ کر سنانا اور شے ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مقرر جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہو؟ پھر تو یہ ہے کہ وہ ایک یعنی دوسرے درجے کی شے ہوگی. خطیب تو وہی شمار ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اور وہ تقریر کر رہا ہو، براہ راست مخاطب ہو کر تقریر کر رہا ہو، اسی کا نام خطبہ ہے. تو یہ خطبہ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک ریچول بن گیا، صرف وہ پڑھ دیتے ہیں اٹک اٹک کر، اور وہ بھی اٹک اٹک کر اس لیے پڑھتے ہیں کہ عربی سے خطبہ کے نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے جو اصل مقصد تھا خطبے کا، اصل جو جمعے کی حکمت تھی، وہ تو ایک اعتبار سے تو ہمارے لیے خاص طور پر، اہل عرب کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کی مادری زبان ہے، وہ اپنی زبان میں خطبہ سنتے ہیں. جو حضرات عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے، انہیں معلوم ہے کہ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، اس میں خطیب خطبہ دیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں، براہ راست وہ بات جو ہے ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں سے ہوتی ہوئی، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دل پر بھی وہ بات اترتی. تو پہلی کمزوری تو یہ ہوئی، اور دوسری کمزوری وہ ہمارے علماء کی غلطی. ایک تو یہ کہ عوامی بات ہے کہ عربی زبان ہم نہیں جانتے، دوسری یہ کہ جب تلافی کے لیے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، یہ دنیا میں ہمیشہ کا اصول ہے. اگر کوئی چیز پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے تو پوری کی پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل سکے اتنی تو لے. یہ تو دنیا کا اصول ہے، پریگمیٹک اصول ہے، بہت پریکٹیکل انداز ہے. تو خطبے سے چونکہ وہ اصل مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا، تو کسی درجے میں جمعے کی جو اصل حکمت ہے غرض و غایت، اس کو پورا کرنے کے لیے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ تقریریں بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بعض حضرات کے شریر میں ہو، کہ دہلی میں مثلاً میں نے یہ رواج دیکھا تھا کہ جمعے سے قبل کوئی تقریر نہیں ہوتی، بلکہ تقریر جو ہے بعض جمعے کے بعد ہوتا ہے، اور جمعے کے بعد سے عصر تک واز جاتا ہے، اس کو واز کہتے تھے. یعنی جو اصل غرض و غایت تھی خطبہ جمعہ کی، وہ چونکہ عربی خطبے کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکی، لہذا اس کی تلافی کے لیے واز ہو، نصیحت ہو، تقریر ہو، لیکن وہ ہو اصل جمعے کے بعد سے اثر تک. اس میں ایک بڑا فائدہ تھا، جو بیٹھتے تھے ارادے سے بیٹھتے تھے، یہ نہیں تھا کہ زبردستی جکڑا ہوا ہو. لہذا بات جو ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا، انداز تھے اس وقت تک، ابھی بہرحال ہمارے دینی جذبات اتنے سرد بھی نہیں ہوئے تھے، میرا اپنا مشاہدہ جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ جہاں یہ محسوس ہوا کہ بعد میں تو کوئی بیٹھتا نہیں، تو وہ شروع میں پکڑنے کی کوشش کی. اب شروع میں پکڑ کر بھی پھر کوشش کیا کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ وقت مل جائے، تو وہ یہ کہ بہت لمبا ہو رہا ہے، اس سے بھی لوگ گھبرائے. اور سب سے بڑی جو کمزوری ہوئی وہ یہ ہے کہ اس میں اور سب کچھ ہوتا ہے سوائے قرآن. یہ اصل میں ایک جملہ ہے عربی زبان میں، امام راضی کی تفسیر کے بارے میں ایک صاحب نے تنقیدن یہ کہا ہے کہ فیہ کل شئین الا القرآن. میں اس سے متفق نہیں ہوں، صرف میں آپ کو ایک جملہ سنا رہا ہوں کہ اس تفسیر میں ہر شے ہے سوائے قرآن کے. اس لیے کہ فلسفہ، علم کلام، فلکیات، نہ معلوم کتنے علوم ہیں کہ جو امام راضی نے اپنی تفسیر میں جمع کر دیے. تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اتنا زور قرآن کے حقائق اور معارف اور معانی پر نہیں ہے جتنا کہ فلسفہ اور علم کلام کے اوپر جو ہے اس کے اندر جو ہے زور صرف کیا گیا ہے. تو فیہ کل شئین الا القرآن، میں سمجھتا ہوں غلط ہے یہ قول اور مبالغے پر مبنی ہے، لیکن میں اس کو اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جمعوں کی بات میں، جمعوں کی تقریروں میں ہر شے ہوتی ہے سوائے قرآن. جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اختلافی مسائل ہوں گے، نور و بشر کا جھگڑا ہوگا، علم غیب کی بحث ہوگی، تراوی کی رکعتوں کا جھگڑا ہوگا، رفع یدین کا مسئلہ ہوگا، آمین بالجہر کی بحث ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ کہ نہیں ہوگا تو قرآن، اس کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں جو اس کا مقصد ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کے ذریعے سے تذکیر. یہی تو وہ بات ہے کہ جو سورہ قاف کی آخری آیت میں آئی ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی، آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، ان کو تازہ کرتے رہا کیجئے ان کے ذہنوں کے اندر دین کا پیغام اور دین کی حکمت اور دین کا علم، لیکن کس شے کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. اس لیے کہ قرآن ذکر رہا ہے، یہ ذکر رہا، یہ ذکر رہا ہے، یہ تو کلا انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی آیات جو ہے یاد دہانی کا ذریعہ ہے. اسی لیے در حقیقت یہ ہے وہ مقصد کے جو جمعے کا معین ہوا. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں حکمتیں جو میں نے عرض کی، اس تقریر میں جو کچھ کہا تھا اور آج جو کہا، یہ ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے. ایک بحث کیا ہے کہ حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ غلبہ دین، یا جدید اصطلاح میں اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کا برپا کیا جانا، جو بالفعل حضور نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا جو ہے اس پر اچمبے میں ہے. کل 20 برس میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، ایک فرد واحد نے دعوت کا آغاز کیا، اور کل 20 برس میں لکھوکا مربع میل کے علاقے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. تو یہ آپ نے کیا. کس کے لیے ضرورت تھی؟ مردانے کار، لوگ تیار ہوں، جو جانے دینے کو تیار ہوں، زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ افراد کیسے تیار کیے؟ قرآن کے ذریعے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا نے ذہنوں کو بدلا، لوگوں کی سوچ کو بدلا، لوگوں کی اقدار کو بدلا، لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا. جو بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبت. اب اس کے بعد آپ نے اسی کتاب کی تعلیم اور اسی کے ذریعے سے تذکیر کا یہ نظام قائم کر دیا کہ یہ حزب اللہ اللہ کی پارٹی کا ہفتے وار اجتماع ہے، اس میں کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ایک مکمل بحث تھی. اور دوسری بحث آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ تمام شرائع سماویہ، دین تو ہمیشہ سے ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف رہی ہیں، تمام شریعتوں میں ایک چیز مشترک رہی کہ ایک دن ہفتے کا خالص کر لیا جائے اللہ کی یاد کے لیے، عبادت کے لیے، اور دین کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے. یہی جمعہ کا دن تھا جو دیا گیا تھا یہود کو، یہی جمعہ کا دن تھا جو دیا گیا تھا نصارہ کو. انہوں نے اس کو گم کر دیا، اللہ نے وہ نعمت ہمیں دوبارہ عطا کر دی. البتہ یہ ہمیں سہولت عطا کر دی کہ پورے دن کے اندر فرض نہیں کیا کہ سوائے اس کے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور کاروبار دنیاوی کو مطلق حرام نہیں کیا. البتہ ترغیب دلائی گئی، اور ترغیب کے لیے وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا، جمعہ کا دن ہو پہلی ساعت میں مسجد میں آ جاؤ، نوافل ادا کرو، تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، کچھ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، کچھ تلخیر کا کام ہو رہا ہو، جس کا نقشہ میں سرسے کی مسجد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا. پھر یہ کہ اس ترغیب کے بعد یہ سارا وقت لگا کے جب جمعہ ادا ہو جائے تو جاؤ، اب اس کے بعد تمہیں اجازت ہے، تم اللہ کی رزق کی تلاش کے لیے نکلو اور منتشر ہو جاؤ. اور اس کے لیے اصل شے، وہ جو جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے ہے، وہ ہے خطبہ جمعہ. اور خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے؟ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو یاد دہانی کراتے. اب یہ دونوں چیزیں جو الحمدللہ جمع ہو گئیں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں اب ایک جمعہ میرا مستقل طور پر ہوگا، اور دوسرے بھی ابھی میں عرض کروں گا بعض تبدیلیاں، تو اس کے ضمن میں چند چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، تاکہ اب ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اس پوری اسپرٹ میں اسی کو سامنے رکھ کر یہ فلسفہ، یہ حکمت پیش نظر ہو. اگر اب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں اور کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. اب اگر یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو کم سے کم ابھی ایک اصل مسمم کر لیا جائے کہ ہم باقی دن اور باقی اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے ہفتے کے دنوں کا وہ لگاتے ہیں اپنے معاش کے اندر، تو ہم اس دن کا کچھ وقت جو ہے جمعہ کا صرف یہ کہ ایک دو رکعت نماز ادا کرنے کی حد تک ہی اس کو نہ بنا لے، بلکہ اس کے کا کچھ وقت خالص کریں اللہ کے دین کے لیے، اور اس میں خاص طور پر درس قرآن، تعلیم قرآن، قرآن مجید کے علم و حکمت کی تدریس اور تفہیم کے لیے. چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اسے نوٹ کر لیجئے، کہ جمعے کے روز یہاں پر ایک درس قرآن ہوگا 11:30 سے 12:30 بجے تک. اس سے پہلے کا وقت جتنا بھی آپ لگا سکیں لگائیں، لیکن درس ہوگا باضابطہ. اس کے لیے یہ ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کے لیے ہمت کرتے ہیں. باقی کسی دن میں درس قرآن کی محفل ہو تو آپ کو اس کے لیے اونچے آنا پڑے گا، لیکن یہ کہ یہ تو جمعے کے لیے آنا ہی ہے نا. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ اب اگر آنے کے عادی ہیں 12:30 بجے یا 12:45 بجے، تو یہ کہ آئندہ سے طے کر لیجئے کہ 11:30 سے پہلے اس مسجد میں پہنچے. اور مسجد کا ایک حق ہے، یہ بھی ہمارا، کیونکہ ہماری معلومات بہت کم ہو گئی ہیں دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں، تحیت المسجد یہ مسجد کا ایک حق ہے، یہ مسجد کی گریٹنگ ہے. جیسے آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو مسجد کے ساتھ بھی ایک السلام علیکم ہے، اور وہ السلام علیکم جو ہے تحیہ اسی کو کہتے ہیں، تحیت المسجد، کہ مسجد میں آتے ہی 2 رکعت نماز ادا کی جائے پھر بیٹھا جائے. حضور نے منع کیا ہے مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز ادا کیے بغیر مت بیٹھو. اب یہ ایک علیحدہ فقہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جو اوقات ہیں جن میں کہ سجدہ ممنوع ہے اس میں تو آپ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ جب کوئی ممنوع وقت نہیں ہے تو اس میں جب بھی مسجد میں داخل ہو مسجد کا حق سمجھیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں. تو 11:30 بجے یہاں درس قرآن ہوگا. اس درس قرآن کے لیے چوکیاں لگیں گی, اس لیے کہ اس طرح بیٹھ کر جو درس دیا جاتا ہے وہ درس نہیں ہوتا, وہ صرف واعظ ہوتا ہے جب تک کہ متن سامنے نہ ہو. ہمارے پاس ایک اور بھی سہولت ہے کہ ہمارے پاس وہ ریفلیکٹر موجود ہے, اور اس کے ذریعے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آیت کا یا آیات کا درس ہو رہا ہو, اب جدید چیزیں بھی ہم استعمال کریں گے, اور کر رہے ہیں ہم تو ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر ہفتے کے روز جو میرا درس قرآن ہوتا ہے بعد نماز مغرب, اس آبادی کے بہت کم لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں, دور دور سے چل کر آ رہے ہیں, لیکن یہاں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس میں شرکت کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہم نے وہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہر شخص کے سامنے قرآن نہ ہو تو سامنے وہ ایک ریفلیکٹر پروجیکٹر موجود ہو, اور اس کی مدد سے وہ آیات جو ہے وہ موجود ہو ہر شخص کے سامنے, تاکہ جب بیان کیا جا رہا ہو تو متن پیش نظر. 12 چوکیاں لگیں گی یا وہ پروجیکٹر کے ذریعے سے. اور یہ دو باتیں اس درس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. الحمدللہ کہ میں نے پچھلے 25 برس جو لگائے ہیں اس دعوت قرآن, درس قرآن, تبلیغ قرآن, قرآن کانفرنسیں, قرآنی انجمن یہ بنی, قرآن اکیڈمی بنی, قرآن کالج بنا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کرم فرمایا ہے اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ کہ اب کم و بیش 25-30 نوجوان تیار ہو چکے ہیں جو اسی انداز میں درس قرآن دے رہے ہیں جیسے کہ میں نے دیا ہے, اور ان میں سے یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ, بہت بڑا فضل ہے اللہ کا کہ میرے اپنے بیٹے بھی ان میں شامل ہیں, اور ایک بیٹا تو بڑا بیٹا عارف رشید, وہ تو میری طرح وہ ایم بی بی ایس بھی ہے ڈاکٹری کر کے, جس طرح میں اس کے بعد ہم عطن لگا ہوں اس کام میں, اسی طرح وہ بھی اپنے اس پروفیشن کو تج کر اس کام میں لگا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اب رفتہ رفتہ کافی جو ہے صلاحیت عطا کر دی ہے, نکھار دی ہے اس کی. تو آج کل وہ جمعہ ایک اور جگہ پر پڑھا رہے ہیں, اور وہاں کے لوگ کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہے انہیں چھوڑنے کے لیے, لیکن میں نے حکم دیا ہے اسے کہ اب اس مسجد کا جو ہم نے اہتمام کے ساتھ اب شروع کیا ہے سلسلہ, تو اس میں 3 جمعے جو ہیں وہی پڑھائیں گے, اور 4th جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھاؤں گا, اور وہ درس قرآن دیں گے. تو یوں سمجھیے کہ میری جو سیکنڈ ٹیم تیار ہوئی ہے درس قرآن کی, اس میں سے ایک فرد, اور جو ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور میں ہے ان میں نسبتاً وہ ایک بہتر جو ہے فرد ہے اس ٹیم کا, وہ میں نے معین کیا ہے کہ یہاں پہ درس قرآن دے گا, اور وہ درس قرآن ہوگا ایک منتخب نصاب ہے قرآن مجید کا جو میں نے مرتب کیا تھا, جو میری اس پوری تحریک کی جڑ بنیاد, سلسلے وار اس کا درس ہوگا ایک ایک کر کے تسلسل کے ساتھ, اس میں ایک منطقی ترتیب ہے, اس لیے کہ قرآن مجید شروع سے آپ پڑھنا شروع کریں تو اس میں بہت سے مباحث آتے ہیں, مشکل بھی ہیں, کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو فقہیات کی ہیں کہ تفصیلی اس میں احکام آئے ہیں شریعت کے, فقہا کی بحث کرنے والے موضوعات ہیں, لیکن ایک مرتب کیا میں نے منتخب نصاب تقریباً 2 پارے کے لگ بھگ ہے, وہ ایک علیحدہ سے ہم نے شائع بھی کیا ہوا کتابی شکل میں, اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کا فیصلہ کر لیں تو وہ کتاب بھی خرید لیجئے گا, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اب یہ درس ہوا تھا تو اب اگلا درس یہ ہے, ذہناً اس کے لیے آپ بھی تیار ہو کر آئیں, تاکہ جو وقت بھی آپ صرف کریں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو پہنچ سکے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے یہاں اس منتخب نصاب کا درس شروع ہوگا, اس کا پہلا درس ہے سورہ عصر پر مشتمل, اور اس پر یہاں کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے, لہذا یہ اعلان نوٹ کر لیجئے اگلے جمعے جو صاحب بھی 11:30 بجے تک یہاں آ جائیں گے انہیں اس کتابچے کا ایک نسخہ مفت ہدیتاً ہم پیش کر دیں گے. اب درس جو شروع ہوگا وہ درس نمبر 2 آیت البرس سے شروع ہوگا, تاکہ سورۃ العصر کو غالباً بہت سے حضرات نے پہلے بھی سنا ہوا ہو تو ان کے لیے اس میں عدم دلچسپی کی بات نہ ہو, اگرچہ ہونی تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے بیان کی جو کمی ہے اس کے اعتبار سے ہو سکتی ہے, قرآن مجید کے اعتبار سے تو نہیں, اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ اگلے جمعے کو 11:30 بجے تک جو حضرات یہاں پہنچ جائیں گے ان کی خدمت میں ایک نسخہ جو میرا کتاب کا ہے سورۃ العصر نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں وہ ہدیۃً مفت پیش کر دیا جائے, اور درس شروع ہوگا عارف رشید کا وہ جو دوسرا درس ہے آیت البر. تو یہ چیزیں اچھی طرح نوٹ کر لیں. 12:30 بجے چونکہ زوال ہو رہا ہے 12:16:17 پر, 12:30 بجے جو ہے اس وقت تک درس رہے گا, پھر اذان اول ہو جائے گی, پھر آپ کو وقت مل جائے گا کہ آپ سنتیں ادا کریں, کسی کو اگر ضرورت ہو اس وقت وہ وضو بھی تازہ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے اذان ثانی ہوگی, اور جماعت جو ہے وہ 12:00 سے 1:00 بجے تک کے درمیان کھڑی ہو جائے گی, 1 سے زیادہ کسی صورت میں بھی معاملہ نہیں ہوگا. اصل میں یہ جو ہماری ہفتے وار چھٹی جمعے کی ہوئی تھی اس کا نقصان تو ہم نے بہت سا اٹھایا لیکن فائدہ کوئی نہیں اٹھایا. نقصان تو یہ ہو گیا دینی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, دنیاوی اعتبار سے نہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوا. پہلے آپ کو ایک مکمل وہ ہالیڈے مل جاتی تھی, اب وہ نہیں رہی. اور جمعے کے دن ظاہر بات ہے جمعے کی نماز بھی ہے, جو شخص بھی ادا کرتا ہے تو وہ اپنے نجی کاموں کے لیے اتنا وقت اسے نہیں ملتا. نتیجہ کیا ہوا, سارے ولیمے جمعے کے دن, ساری دعوتیں تقریبات جمعے کے دن, نہ معلوم کتنی تو دعوتیں ہوتی ہیں نکاح کی یا ولیمے کی کسی وقت جبکہ جمعے کا وقت ہے. پھر میچ بھی ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے چل رہے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دینی پہلو سے جمعے کی تعطیل نے نقصان زیادہ کیا ہے, فائدہ کوئی نہیں پہنچا. البتہ ایک فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے جو کہ ہم نے نہیں اٹھایا, وہ یہ ہے کہ پہلے جمعے میں تاخیر اس لیے ہوتی تھی کہ چھٹی نہیں ہوتی تھی, بھاگ دوڑ کر آئے دفتر سے, اگر آدھی چھٹی بھی کبھی ہوتی تھی تو بھاگ دوڑ کر آئے پھر یہ کہ پہنچے. اب جب چھٹی ہوتی ہے تو یہ تبکیر اور تحجیر جس کا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے, جلدی کرنا. صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جمعہ ادا کر کے جاتے تھے تو ابھی دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا, زوال کے فوراً بعد, اب بھی حرمین میں آپ نے دیکھا ہوگا زوال کے فوراً بعد وہ اذان اول ہوتی ہے, اور وہ تو اللہ کے بندے دو رکعت کا وقت بھی بمشکل دیتے ہیں, اور اس کے بعد اذان ثانی اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ نماز کے اندر اتنی تاخیر, ڈھائی بجے, پونے تین بجے, اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پونے تین, تین تو نہیں لیکن ڈھائی تو لوگوں کو بچ جاتے ہیں. تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی آئیں, جلدی فارغ ہو جائیں, ایک بجے لازمن اور اس سے پہلے پہلے جماعت کھڑی ہو جائے گی ان شاء اللہ یہاں, اس کے بعد آپ جائیں تاکہ کھانا بھی جا کر کھائیں بجائے اس کے کہ کھانا کھا کر آئیں اور پیٹ بوجھل ہو, میدا جو ہے بھاری ہو, تو اس وقت آدمی اونگ رہا ہوتا ہے, سننے کی طرف جو ہے وہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, 11:30 سے 12:30 تک درس قرآن منتخب نصاب کا, جس میں بھی انشاءاللہ تعالی جب بھی میرے باری آئے گی میں درس دوں گا. بقیہ یہ کہ عزیزم ڈاکٹر عارف رشید یہ درس دیں گے. 12:30 بجے اذان اول ہوگی, اس کے بعد اذان ثانی, اور اس کے بعد سنتیں وغیرہ. اور مزید یہ کہ یہ چونکہ دعوت ہے, تحریک ہے, یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے جیسی ہوتی ہیں, یہ قرآن مجید کی ایک دعوت ہے اور تحریک ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا بھی مقصد اسلامی انقلاب ہے. تو اس کے ضمن میں کوئی خاص بات ہو, کوئی اعلان ہو, تو وہ بھی اسی وقفے میں ہوگا دو اذانوں کے درمیان, اور اس کے بعد جماعت یا 12:00 بجے یا 1:00 بجے لازمن کھڑی ہو جائے. اس کے لیے میں باپ سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں, میں دیکھوں گا کہ آپ حضرات اس پروگرام کے ساتھ, اس لیے کہ میرا یہ پروگرام آپ کو معلوم مسجد دارالسلام میں تو چل رہا ہے, 11:30 بجے میں وہاں تقریر شروع کرتا ہوں, کرتا رہا ہوں, پھر 11:15 بھی کی ہے شروع. لیکن یہ کہ اب وہاں پر ایک درس قرآن ہوا کرے گا میرے کسی اور نوجوان ساتھی کا, 11:15 سے اور 12:00 تک پھر میری تقریر, 12:15 بجے اور 12:15 بجے سے میری تقریر وہاں شروع ہوگی. وہاں گویا کہ ہم ایک قدم آگے چل رہے ہیں, 13 سال میں وہاں لگا چکا ہوں, تو وہاں دو پروگرام ہوں گے. یہاں اب آپ کا لیے یہ ہے کہ بہرحال اس سلسلے کو اب شروع کر رہے ہیں, تو اس پروگرام کے لیے ذہنن تیار ہو جائیں اور اس کی پابندی کا پوری طریقے سے عہد کر لیں, اپنے ساتھ وعدہ کر لیں, اور وہ اپنے ساتھ کیا وہ وعدہ جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوشش ہے. پھر میں دیکھوں گا, اگر یہ معلوم ہوا کہ اس میں ذوق و شوق ہے اور لوگوں کی آمادگی ہے, تو پھر یہ کہ ایک سے بڑھا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دو جمعے یہاں پر کر دوں, لیکن فی الحال یہ ایک ہی جمعے کا فیصلہ ہے. اس کے بعد اگرچہ وقت ہو چکا ہے اعلان کے مطابق, لیکن چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں, وہ ذرا اعلان کے نوعیت کی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے بڑی دردناک خبر یہ آج اخبار میں پڑھ لی ہوگی کہ مولانا حق نواز جھنوی کو شہید کر دیا گیا. ایک نوجوان عالم دین تھے, اگرچہ خاص میدان میں برسر کار تھے, اور ان کا جو معاملہ ہے وہ کافی تصادم کا تھا اہل تشیعوں کے ساتھ, اور جنگ چونکہ اس کا بہت بڑا گڑھ ہے تو اندیشہ تو ہر وقت تھا کہ کبھی بھی ان پر اس طرح کا کوئی جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے, کہ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ, اب وہ تو شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی جو بھی خطائیں ہیں ان کو معاف فرمائے, ان کے لیے خصوصی دعائیں مغفرت کر لیجئے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا, اللهم نبر برقده واكرم منزله والحقه بالصالحين, اللهم انه كان من عبادك خلقته وهديته للاسلام وَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لَهُ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ بھی خاص دعا کیجئے گا کہ کوئی شیعہ سنی فساد کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. ہمارے ملک میں اور بھی بہت سے جو ہے ہنگامے ہیں مختلف قسم کے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی برے اثرات ہو سکتے ہیں اس حادثہ فاجعہ کے، اس سے اس ملک کو، اس قوم کو، اس وطن کو بچائے. دوسری اطلاع یہ ہے کہ ہفتے وار جو ندا ہے، میرے چھوٹے بھائی جو نکال رہے ہیں ہماری اس دعوت کا، وہ بھی ایک اہم نقیب ہے. اس کا جو پرچہ اس دفعہ کا ہے خاص طور پر، وہ بہت اہم ہے کہ اس میں ایک تو ابھی جو ایک قومی کشمیر کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد راولپنڈی میں، اور میں بھی اس میں شریک ہوا تھا، اس میں جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر جموں اور آزاد کشمیر کی حکومت کے، سردار سکندر حیات خان، انہوں نے یہ خطبہ استقبالیہ پڑھا تھا. میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ پورا خطبہ جو ہے شائع کر دیا جائے اس ندا کے پرچے میں، اس لیے کہ اس میں بہت مواد ہے. یہ کشمیر کے مسئلے پر کیا کیا کمٹمنٹس نہیں ہیں بھارت کی، نہرو کی تقریریں کیا رہی ہیں، تو یہ ہم میں سے ہر شخص کے علم میں ہونا چاہیے. ہم میں سے اکثر لوگ بھی ناواقف ہو چکے ہیں اس مسئلے کے پس منظر سے، لہذا اس پر وہ ایک بہت بڑی مستند دستاویز ہے جو پوری اس پرچے میں شائع ہو گئی. اور ایک آج آپ کے علم میں ہے کہ آج کل کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے معاشی نظام، تو اسلام کے معاشی نظام پر جو میری اب میرا کتابچہ ہے اس کی تلخیص بھی اس پرچے کے اندر آ گئی. یہ تو یہ بڑا اہم پرچہ ہے، آپ حضرات اسے لیں اور اس کا مطالعہ کریں. میرے جو دروس قرآن کے اور خطبات جمعہ کے کیسٹ ہوتے ہیں ان کے بھی یہاں پر باہر سٹال لگا کرتے ہیں، اور اب انشاءاللہ زیادہ اہتمام کے ساتھ لگیں گے، تو جو حضرات بھی لینا چاہیں وہ نوٹ کر لیں کہ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں. ایک آخری اعلان یہ ہے کہ 26 فروری کو اسلام میں عورت کے مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے. یہ خواتین ہی کا خصوصی ایک اجتماع ہو رہا ہے، یہ چوبرجی کوارٹرز کا جو گراؤنڈ ہے اس کے قریب ہی ایک جگہ میں، یہ انشاءاللہ تعالی 26 کو بعد نماز عصر یہ تقریر ہوگی اسلام میں عورت کا مقام. تو جو بھی حضرات چاہیں اگر وہ اپنی خواتین کو اس میں شریک کرنا چاہیں. یہ لیفلٹ یہاں تقسیم کے لیے ہے یا نہیں؟ نہیں، بہتر ہوتا کہ یہ لیفلٹ تقسیم ہو جاتا. آخری بات یہ ہے، میں ابھی یہاں نماز سے فراغت کے فوراً بعد فیصل آباد جا رہا ہوں، اگرچہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہاں بھی کوئی جلوس وغیرہ جو ہیں وہ کوئی احتجاجی جلوس نہ نکل رہے ہوں. جیسے میں نے عرض کیا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی نئے ہنگامے کو شروع ہونے سے بچائے. بہرحال آج اور کل بعد نماز مغرب ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں میرا درس ہے سورۃ الحجرات کا، اور یہ سورہ مبارکہ اسلامی دستور اور مسلمانوں کی حیات ملی، اسلامی ریاست کا اساسی دستور اور مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے بنیادی ہدایات پر نہایت جامع سورت. تو آپ اپنے احباب میں سے اگر کچھ لوگوں کو اطلاع دینا چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے، خاص طور پر وہ کلا اور وہ حضرات کے جو جاننا چاہتے ہوں کہ عہد جدید میں اسلامی ریاست جو قائم ہوگی تو اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا از روئے قرآن، تو ان کو پھر میں خاص طور پر یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے احباب کو اگر مطلع کرے، اگر وہ اس میں شرکت فرمائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس تکلیف کرنے سے اور تھوڑا سا خرچ برداشت کرنے سے کسی کی وہاں شرکت ہو، اور کیا جب کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اس کی زندگی کے رخ کو تبدیل کر دے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس کے دل میں بات جو ہے اتر جائے. ایک ہی قرآن تھا جو حضرت عمر سنتے چلے آ رہے تھے اور اثر نہیں ہو رہا تھا، وہی قرآن تھا، لیکن اس کی چند آیات، جبکہ وہ ان کی ہمشیرہ کے گھر جو معاملہ آپ کو معلوم ہے، اس سورہ طٰہٰ کی آیات تھی اور انہوں نے بوم کی طرح پگھلا کر رکھ دیا. تو یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، نہ معلوم کس وقت کون سی بات کسی کے دل میں اتر جائے. اور اگر آپ کی کوئی کوشش جو ہے اس میں شامل ہو تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.